ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، غوثِ اعظم جیلانی پیر پیرا
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت جو ہے نا وہ بہت کمال کی ہے. آپ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کسی طرح کے بھی افراد ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، طلبہ ہوں یا علماء ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ گفتگو اس انداز میں فرماتے ہیں مدی مذاکرے میں کہ وہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ پاتا ہے.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف ہیں، تو گویا کہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اسلاف کی جو تعلیمات ہیں ان کی عملی تصویر ہیں.
اللہ مجھے معاف کرے، آئندہ میں داڑھی کو نہیں کٹواؤں گا اور ایک مٹھی رکھواؤں گا. اور نمازیں فرض سنت یہ بھی ہم کو پتہ نہ تھا کیسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہمیں 3 دن کے دنوں میں پتہ چل گیا.
یہاں پہ تو ماشاءاللہ فائدہ یہ ملا، سب سے پہلے ہم نے نماز سیکھی، اس کے بعد ہم نے سلام دعا سیکھا، صحیح نہ اٹھنا بیٹھنا سیکھا. اگر ہم کہیں اور ہوتے تو گناہ کار ہوتے نا. ابھی یہاں سے وہ بھی تفصیل سننے سنانے کے حلقوں میں بھی شرکت کی، وہاں سے بھی کچھ سیکھا ہے. تو ابھی یہ جو سیکھا ہے اللہ پاک کے حکم سے اپنے گھر والوں کو کچھ سکھائیں گے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں گے، یہاں پہ انشاءاللہ فضائے مدینہ لائیں گے انشاءاللہ. ابھی جا رہا ہوں تو یہاں سے میں نے سوچا ہے جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کروں گا.
میں نے جو یہاں آ کر محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں نرمی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بات کریں گے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے معذرت کر لیں گے.
خاص جو ہے وہ پیر صاحب کا انداز ہے سمجھانے کا، عاجزی ہے ان کی، وہ سب سے مجھے زیادہ اچھی لگی.
الحمدللہ دیکھا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کے خوف خدا ملتا ہے، الحمدللہ عشق مصطفیٰ ملتا ہے، اولیاء عظام کی محبت ملتی ہے.
مسئلہ بتانے کے بارے میں جو ایک رہنمائی کی ہے نا کہ آپ نے مسئلہ بتانا ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ نے وہ مسئلہ نہیں بتانا، وہ آپ کتاب سے دیکھیں اور پھر بیان کریں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی، وہ دل کو لگی ہے اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری نیت.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مفتیان کرام پر گفتگو فرمائی کہ جو افتتاح میں ہو اور جو فتوی دیتا ہو، لکھتا ہو، تحریری کام کرتا ہو، افتتاح میں بیٹھتا ہو، سوال اس سے پوچھنا چاہیے، مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے، کیوں اس کا کام ہی یہ ہے فتوی دینا، مسئلے بتانا.
کل کے مدی مذاکرے میں ایک بندے نے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ خلاصہ تھا. تو امیر اہل سنت نے اس کا جواب ہی قرآن کی آیت سے شروع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا. تو یہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، جو مزے دنیا میں 4 دن کی زندگی کے تم نے لینے وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جا کے مزے لو. تو کتنا حکمت بھرے انداز میں جواب دیا. آپ نے فرمایا ایک ہی بار ملنی ہے تو رب کی عبادت کر لو، مزے لینے تو عبادت کر کے پھر جنت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں پر جا کے مزے بھی کر لیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف، فرمانے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، اصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. جو باتیں سنیں گے یا انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ماشاءاللہ ہمارے جو مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات چل رہے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام بھائی جو یہاں آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، تو چونکہ مختلف شہروں سے بھی اسلام بھائیوں کا آنا کا سلسلہ ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے ایک باقاعدہ پراپرلی جدول شیڈول ہوتا ہے جس میں نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ ان کو نمازیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ بارہا کا تجربہ ہوا کہ الحمدللہ جنہوں نے یہاں آ کر ایک شیڈول پر پراپرلی عمل کیا تو بہت کچھ وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے تاثرات میں دیکھا کہ اسلام بھائی نے کہا کہ نماز سیکھی تو ہے لیکن اب میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا، تو الحمدللہ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک برکت ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے جب کوئی آتا ہے تو سیکھنے کا ایک بڑا زبردست جذبہ ملتا ہے. اور پھر امیر علیہ سنت کی صحبت میں سبحان اللہ، جیسا کہ ہم نے دیگر اسلام بھائی کے بھی تاثرات سنے کہ آپ کے ساتھ جو وقت گزرا تو آپ کی شفقتیں، محبتیں اور جو مسکراہٹ، اور اس میں جو الحمدللہ دین کی سمجھ کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی، تو یہ الحمدللہ علم دین کی ایک برکت ہے کہ جس کے ذریعے جس میں جو ہے وہ ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو زیادہ زیادہ رہنمائی مل جائے. جی سوال چلائیں.
میں عتیق الرحمان پونا والا ٹریڈ ٹاور جوڑیا بازار سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں باہر شہر سے مال منگوایا جاتا ہے، وہ گاڑی جب کانٹے پر آتی ہے تو وہاں پہ بروکر حضرات ہوتے ہیں جو بلٹی کیش کرتے ہیں. وہ جیسے مثال ہے کہ لاکھ روپے کی اگر بلٹی کرائے کی ہے تو وہ ڈرائیور کو 3,000-4,000 روپے کم دے کے اسے پیسے ادا کر دیتے ہیں اور وہ بلٹی ہمارے پاس لے آتے ہیں اور ہم اسے پوری ادائیگی کرتے ہیں لاکھ روپے کی. تو کیا یہ عمل ہمارے لیے اور بلٹی کیش کروانے والے کے لیے کیا یہ عمل درست ہے؟ پلیز اس کی رہنمائی فرمائیے گا.
جو بلٹی کیش کروانے کے حوالے سے معاملہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات اس طرح کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اصل میں ان کو ہوتی ہے جلدی، ڈرائیور کو واپس جانا ہوتا ہے اور ایسے وہ انتظار کریں تو ان کو لیٹ پیسے ملتے ہیں اور اتنے میں وہ اپنے بہت سارے کام نپٹا لیتے ہیں یا واپس اپنے شہر کی طرف، اپنے جو ان کا جگہ ہوتی ہے وہاں واپس جانا ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ وقت بچانے کے لیے لاکھ روپے کی ہے تو 98,000 روپے کی، 97,000 کی بلٹی جو ہے وہ سامنے افراد اسے موجود ہوتے ہیں کہ جو ان سے خرید لیتے ہیں اور ان کو رقم دے دیتے ہیں. تو یہ ناجائز عمل ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایسا کرنا، یہ گناہ ہے. اس طرح شرعی طور پر جو یہ لے رہے ہیں اوپر رقم، یہ درست نہیں ہے.
اچھا مصعب، یہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی، تو یہ چونکہ جڑیا بازار کا جو تذکرہ فرما رہے تھے تو دارالفتاء علیہ سنت کے حوالے سے اگر اس پر ہم ان کا ذہن بناتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کچھ ایسا میٹ اپ رکھیں اور خود بھی تربیت لیں اور خاص کر ایسا طبقہ جو اس طرح کے کام میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ تو صرف اپنے نفع کو ہی دیکھتا ہے نا کہ بھائی مجھے تو نفع ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اگر کوئی ایسا اہتمام کریں. تو بارہا دیکھا سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس طرح سے اگر خیر خواہی کا کوئی سلسلہ کیا جائے.
جوڑیا بازار میں سب سے قریبی جو علاقہ ہے دارالفتاء علیہ سنت کا وہ کھارا در ہے، بخاری مسجد کے قریب. یہ دارالفتاء اہل سنت قائم ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے کہ بالخصوص اپنے کاروبار کے حوالے سے بندہ اسکیننگ بھی کرواتا رہے، شرعی مسائل بھی پوچھتا رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے کہ جو عالم ہے۔ عالم سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ جو خرید و فروخت کے مسائل جانتا ہو کہ کیا چیز لینا بیچنا حرام ہے، کس انداز میں کاروبار کرنا یہ حلال و حرام ہے۔ بحر الرائق فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پچھلا دور تھا، چونکہ اس میں پورے پورے قافلے یہ سفر کرتے تھے، تجارتی معاملات جو ہوتے تھے تو پورا قافلہ یہ ایک ساتھ سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک کے اندر جایا کرتا تھا، تو اب بندہ جب کہیں جاتا ہے تو بہت سارے اہتمامات کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ راستے کے اندر مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف کاموں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ الگ اہتمام ہوتا ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قافلے والے اپنے ساتھ ایک عالم رکھا کرتے تھے
اللہ،
کہ جس سے یہ شرعی مسائل پوچھا کرتے تھے کہ جو ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، کوئی چیز بیچنے لگے ہیں، کوئی چیز خریدنے لگے ہیں، تو یہ جتنی بھی ان کی معاملات ہوتے تھے اس کے لیے ان عالم صاحب سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ تو اصل چیز ہوتی ہی یہی ہے کہ جب آپ دین کو اہمیت دیں گے، یہ سمجھیں گے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اپنے ایمان کی اہمیت کو، اسلام کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جو کسب ہے، کمانا ہے، یہ جہاں بندے کے لیے دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بھیجا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیکن انسان کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، تو اب ان ضروریات کو پورا کرنے کی اللہ پاک نے اجازت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اسباب بھی مہیا کیے ہیں کہ کس انداز میں ہم کام کریں تو یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جو انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر کیا گیا ہے، حکمت ذکر کی گئی ہے، عبادت، تو کاروبار کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ جو کسب حلال عبادت قرار دیا گیا ہے وہ ہے یہی کہ آپ جب اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کسب حلال کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو اگر آپ شریعت مطہرہ کے عین مطابق یہ کام کرتے ہیں تو ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ کسب حلال کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتیں ہی، آزمائشیں ہی ان کا کفارہ بنتی ہیں۔ یعنی کسب حلال کر رہے ہیں، اس دوران آزمائشیں آتی ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے گناہ اسی وجہ سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اور نیک عمل ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بن رہا ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسب حلال یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ ضروری ہے ہی ہے، اسی لیے ہماری شریعت مطہرہ نے مانگنے کی مذمت کی ہے، سوال کرنے کی مذمت کی ہے کہ یہ جو دوسروں سے مانگتے ہیں، کسی بھی طریقے سے بھیک مانگتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، فلاں چیز دے دو، یہ دلوا دو، اس کی شدید مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن ایسا بندہ جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا، خود تجارت کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کیے۔ تو اب اس بات کو ہم جب سمجھ لیں گے کہ یہ جو کاروبار کرنا ہے یہ ہمارے جہاں دنیا کے لیے ضروری ہے، وہیں ہمارے دینی معاملات کے لیے ضروری ہونے کے ساتھ یہ ایک بنیاد رکھتا ہے، اور اس میں جب آپ رزق حلال کمائیں گے، رزق حرام سے بچیں گے، تو یہ پھر آپ کے اندر جو لقمہ جائے گا رزق حلال کا، یہ روحانیت کو بھی پیدا کرے گا، یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ بنے گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر حرام لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، اچھا بعض لوگ محنت بھی بہت کرتے ہیں، بہت جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان شرعی اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی بعض اوقات وہ حرام کے اندر پڑ جاتے ہیں، شبے کے مال کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس چیز کو اہمیت دیں گے کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ میں کسب حلال کر رہا ہوں، رزق حلال کما رہا ہوں، تو میں اس انداز میں کماؤں کہ جس کے ذریعے سے میرا رب بھی راضی ہو جائے۔ رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر آپ جس طرح اور اہتمام کرتے ہیں کہ کاروبار میں جو مسائل آ رہے ہیں, جو مشکلات آ رہی ہیں, اس کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ یہ جو دینی اعتبار سے معاملات ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ مجھے رزق حلال شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق کمانا ہے, چاہے زیادہ ملے چاہے کم ملے, تو پھر انشاءاللہ خود بخود آپ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے مسائل بھی پوچھیں گے اور اپنے کاروبار کو, اپنے کسب کو آپ بالکل حلال کرنے کی کوشش کریں گے.
اور یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ تو امپورٹ ڈپارٹمنٹ تو کوالٹی ڈپارٹمنٹ, تو اپنے بزنس میں ہم یہ سارے ڈپارٹمنٹ تو شریعہ ڈپارٹمنٹ بنائیں, اور جس طرح ہائیلی کوالیفائڈ افراد اپنے اس پورے سسٹم میں ہم ارینج کرتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ میرا جناب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سنبھالیں گے, تو کوالٹی کے لیے جناب وہ یہ ایکسپرٹ چاہیے, تو اسی طرح میرا کاروبار یہ عین شریعت کے مطابق چلے, تو ذہن نصیب کہ علماء کی رہنمائی لی جائے اور سسٹم میں ان کو شامل کیا جائے. اور بلکہ امیر حسن کا تو بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ سانس بعد میں لیں پہلے پوچھیں, مطلب اس طرح کا ایک ذہن بنائیں کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ پوچھ کر کرنا ہے, تاکہ یہ جو میرا جتنا بھی میرا سسٹم ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو. اور بارہا دیکھا ہے حضور کہ جیسے وہ کہنا کہ جدی پشتی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, باپ داداؤں کے دور سے ہو رہا ہے, لیکن اب جو جنریشن ہے اس نے کہا اب چلے گی ہماری مرضی, تو اس نے وہ ایسے عناصر اس میں بعض اوقات شامل کر لیے جو غیر شرعی ہوتے ہیں, تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک برکت والا کاروبار جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ آنن فانن جو ضائع ہو جاتا ہے.
اب اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو دور ہے ویسے تو بہت ساری خرابیاں اس میں بڑی ہیں, لیکن سہولیات بھی بہت بڑی ہیں. یعنی جس طرح کاروبار کے جو طریقے ہیں اور کاروبار میں جو وسعت اس دور کے اندر ہوئی ہے, ماضی کے اندر عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتی تھی. لیکن اسی طرح اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ان آسانیوں کے ذریعے علم کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیا گیا ہے. تو شریعت مطہرہ کا اگر ذہن بن جائے کہ مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے تو آسانیاں موجود ہیں. دعوت اسلامی نے ایک تو ویسے ہی ہمارے دارالفتاء اہل سنت جو جتنی بھی شاخیں ہیں ان تمام کے اندر رہنمائی دی جاتی ہے, لیکن خاص کاروبار کے حوالے سے ہمارے دارالفتاء موجود ہیں ساد اسلامی کے حوالے سے, کہ آپ اگر کاروباری حوالے سے رہنمائی, خاص کاروبار کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہاں فضان مدینہ کے اندر جو ہے دارالفتاء اہل سنت اس حوالے سے خاص طور پہ موجود ہے, لاہور کے اندر موجود ہے, تو وہاں جا کر آپ اور بہتر انداز میں ان سے وقت لے کر اپنے کاروبار کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. بس اصل یہ ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ مجھے کرنا شریعت مطہرہ کے مطابق ہے.
اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے. یہ دعوت اسلامی الحمدللہ آن لائن کے ذریعے, میلز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ براہ راست بھی مفتیان کرام سے ملنا چاہیں, ملنا ہی چاہیے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی الحمدللہ. سوال چلیں.
اگر بچہ گود دینا اپنے رشتہ دار کو بھی ثواب ملتا ہے, اور بچے کا جو حقیقہ ہوتا ہے جس نے دیا ہے اس پر ضروری ہے یا جس نے لیا ہے اس پر ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
گود لینے کی ویسے تو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر, البتہ گود لینا بچے کو یہ جائز قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کے پھر احتیاطیں ہوتی ہیں کہ جس بچے کو گود لیا ہے اس کے احکام کو سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس میں عمومی طور پر چند غلطیاں کی جاتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر بچہ جو لیا جاتا ہے اس کو بسا اوقات لینے والا اپنا ہی نام دے دیتا ہے کہ اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے, اور یوں بچہ اس کی طرف منسوب ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم, کہ ان بچوں کو ان کے والد کی طرف ہی منسوب کرو, تو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اس کی وعیدیں موجود ہیں کہ جو دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. نمبر ایک یہ, تو جس کا بچہ ہے اسی کا نام اس کے اندر آئے گا. نمبر دو, جو بے احتیاطی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لڑکا یہ گود لیا اور اس کا والدہ کے ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں بنتا. مثلا وہ اس کا سگا بھانجا نہیں, اس کی بہن کی بیٹا نہیں, بہن کے بہن کا بیٹا نہیں ہے, یا بھائی کا بیٹا نہیں ہے اس عورت کا, یا اور کسی رشتے سے وہ اس کا محرم نہیں بنتا, تو اس میں پھر پردے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا, بلوغت کے قریب پہنچ جائے گا, تو اب اس سے پردہ کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہو جائے گا. یا بچی دی تو اگر مرد سے جو ہے وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں بنتا حرمت والا کہ وہ اس کے لیے محرم بنے, تو پھر نتیجہ ہی نکلے گا کہ جب وہ عورت جب بچہ لڑکی جو ہے وہ بلوغت کے قریب پہنچے گی یا پردے کی عمر کو پہنچے گی, تو پھر اس صورت میں اس سے پردہ کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہو جائے گا. پھر اس کا طریقہ کار شریعت مطہرہ نے رکھا ہے کہ اگر دودھ کا رشتہ کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں, رضاعت کا رشتہ بنا سکتے ہیں, تو اس کی رہنمائی لے کر پھر دودھ کا رشتہ یہ بنا لیں. یہ پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لے پالک بچہ ہے, گود میں لیا ہوا بچہ ہے, اس کے اوپر حقیقی بچے کے احکام نہیں ہوتے. جیسے وراثت مثال کے طور پر, اب جس نے گود لیا ہے اگر کسی اور وجہ سے وراثت میں اس بچے کا حصہ نہیں بنتا, تو اب لے پالک ہونے کی وجہ سے اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنے گا. اچھا, بسا اوقات جس سے بچہ لیا ہوتا ہے, تو اب وہ جس سے بچہ لیا ہے وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمارے والد صاحب کی جائیداد کے اندر, والدہ کی جائیداد کے اندر کوئی حصہ ہے ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. وہ اسی کا بیٹا ہے, انہیں کی اولاد ہے, وہاں اس کا وراثت کا ہر حصہ بنے گا, اور پردے کے احکام یہ ان کے ساتھ اس کے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ پردے کے احکام ہوں گے. تو ان احکام کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا. تو اس صورت میں جو بچہ گود لیا جاتا ہے, بچی گود لی جاتی ہے, وہ لینا جائز ہو جائے گا. اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی جو تصنیف ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں اس کی کچھ ڈیٹیل موجود ہے, وہاں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے یہ کہی عقیقہ, تو یہ بعض اوقات لوگ حقیقہ کہتے ہیں, تو یہ ہاں نہیں, عین سے ہے عقیقہ. حقیقہ الگ چیز ہو جاتی ہے, عقیقہ یہ الگ چیز ہو جاتی ہے. تو عقیقہ جو ہے یہ اس پر سنت ہے جس کی اولاد ہے, جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے, اس کا یہ اس کی طرف سے یہ عمل اچھا ہے, سنت مستحبہ ہے کہ وہ عقیقہ کرے. تو لہذا جس نے گود دیا ہے اصل تو اس کی طرف سے ہے, ہاں وہ موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کر لیں میری طرف سے عقیقہ, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ عقیقہ کر لیا جائے.
اور یہاں پر بھی بات تو وہی جس طرح آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی دیا کہ کام کرنا ہے تو رہنمائی.
جی, اس پر بھی امیر السنت کا ایک رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, تو اس کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عقیقے کے حوالے سے بھی اچھی دلچسپ معلومات آپ کو یہ حاصل ہوگی.
سوال چلا.
سوال ہے کہ جو ہم گیارہویں شریف یا بارہویں شریف ہم مناتے ہیں, تو ہم کوئی ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟
گیارہویں شریف منانا تو یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے, اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب کرنا یہ مستحب کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم بھی بعض حدیثوں کے اندر موجود ہے, صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلی چیز تو کہ یہ مستحب عمل ہے, ایسا عمل کہ اگر کوئی شخص ایصال ثواب نہیں کرتا تو اس شخص کو گناہگار نہیں کہا جائے گا, لیکن ایصال ثواب کو اگر کوئی شخص ناجائز سمجھتا ہے تو اب وہ گناہگار ہو جائے گا. تو ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں, جائز مستحب کام ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب کے حوالے سے اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب جس وقت کیا جائے, جس کو کیا جائے, اور جس عمل کا کیا جائے, سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہماری کتب فقہ کے اندر, کتب جو کلام یعنی عقائد پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں, اس میں تفصیل کے ساتھ فقہ احناف نے, علماء اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک زندہ کو بھی مردہ کو بھی ہر عمل کا ثواب یہ پہنچایا جا سکتا ہے, ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. میں نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کو اور ساری امت کو پیش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج نہیں, آپ کا ثواب آپ کے پاس رہے گا, یہ ثواب زندہ مردہ جس کو پیش کریں گے یہ پہنچ جائے گا. اسی طرح وقت ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں, آپ ابھی کسی کو اسال ثواب کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اسال ثواب کریں، ابھی بھی درست ہے، ایک گھنٹے کے بعد کریں، دو گھنٹے کے بعد کریں، صبح میں کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، کسی وقت بھی ان کو اسال ثواب کرتے ہیں، یہ کرنا بالکل جائز ہے۔ وقت مقرر کرنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نیک اعمال یہ وقت مقرر کر کے کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، مسجد قباء جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے وہاں پر، اور اس کے پر فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ نیک عمل ہے اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا دن اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل مذکور ہے کہ آپ جمعرات کا دن مقرر کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو واعظ و نصیحت کرنا نیک عمل، اور اس کے لیے آپ نے خاص جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ تو دن مقرر کرنا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں، اس کو کوئی بھی فرض و واجب نہیں کہتا۔ تو ابھی گیارہویں شریف اور اسی طرح اور بزرگان دین کے جو آراس ہوتے ہیں وہ اس لیے اس دن کو خاص مقرر کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان کا یوم وصال ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا، ان کا وصال ہو گیا کہ اللہ کی انعامات سے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہ جا کر مل گئے، دنیا کے جو علائق تھے، دنیا کی جو آزمائشیں تھیں، دنیا میں جو باتیں تھیں اس سے جدا ہوئے اور جا کے اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ ان کا وصال ہو گیا۔ اس لیے اس دن خاص طور پر ان کو اسال ثواب کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان کی اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص حضوری کا دن، اور دوسرا اس لیے تاکہ لوگ جمع ہو کے بڑی تعداد میں ان کو اسال ثواب کر سکے۔ ورنہ آپ گیارہویں کی جگہ دسویں تاریخ کو کریں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے، آپ ہم تو گیارہ دن کر رہے ہیں
ماشاءاللہ،
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس دن چاہیں آپ کر لیں۔ اور جہاں تک رہا بارہویں شریف کا معاملہ، تو بارہویں شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہے، تو وہ خوشی کا دن ہے اور وہ بھی ہمارے نزدیک مستحب عمل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، یہ بھی دن مقرر کر کے نیک کام کرنا ہے، تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اب خاص دن مقرر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا دن منا رہے، تو بارہ تاریخ ہمارے نزدیک چونکہ جمہور علماء کا موقف یہ کہ بارہ تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو اس لیے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں یہ سارے عالم میں منائی جاتی ہیں۔
لیکن گیارہویں شریف کی جو نیاز کا ہمارے جو سائل نے پوچھا تھا، تو الحمدللہ اس کا بھی ایک جیسے امیر رسول بھی اہتمام کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کا خود بھی اہتمام فرماتے ہیں، اور بزرگوں کی سیرت میں بھی دیکھا کہ نیازوں میں خاص کر گیارہویں شریف کا جو ہے وہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی خاص برکتیں بھی ہیں۔
برکتیں تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ ہر مہینے گیارہویں کرنے کی وجہ سے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، فراوانی بھی ہوتی ہے، جو کرتا ہے اس کو اس کی برکتیں نظر بھی آتی ہیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قادر مطلق ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا، جب تیرا رب کسی کو عطا فرمائے تو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ جس کو چاہے مقبولیت عطا کر دے، جس کو چاہے شہرت عطا کر دے، جس کی محبت چاہے اللہ پاک دل کے اندر ڈال دے۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ محبوب خدا ہیں، اور محبوب خدا ہونے کے ساتھ اللہ پاک نے مخلوق کے دل کے اندر ان کی محبت کو ڈالا ہوا ہے، تو اس لیے اب لوگ ساری دنیا کے اندر ان کی گیارہویں شریف کو مناتے ہیں، ان کے دن کو مناتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اب اللہ پاک کسی کو عطا فرمائے تو بندہ رکاوٹ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟
میں ہمارا ایک قافلہ سفر پر تھا حضور، ہانگ کانگ ہم تھے سفر میں، تو وہاں پر یہ سری لنکن جو ہے تامل، تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت، جیسے امیر رسول بھی کولمبو کا جو تذکرہ فرماتے، تو ہمارا ایک جگہ گیارہویں شریف کی ایک محفل میں جانا ہوا تھا، تو ان کے متعلق بتایا کہ پورا مہینہ وہ جو فیملی ہے گیارہویں شریف کے پورے مہینے میں روزانہ گیارہویں مناتی ہے، یعنی الحمدللہ تو یہ ایک خاص برکتیں ملی۔
بنگلہ دیش کے حوالے سے تو امیر السنت نے فرمایا نا کہ وہ شاید واحد ملک ہے جہاں پر گیارہویں شریف کو آفیشلی چھٹی ہوتی ہے،
لیکن یہاں وہ جیسے بارہا دیکھا ہے اس طرح کہ جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ پاکستان قصیدہ بردہ شریف یاد ہوتا ہے، تو وہاں قصیدہ غوثیہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، جمعرات کو بھی قصیدہ غوثیہ پڑھنا اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے اور گیارہویں شریف کی نیاز کے حوالے سے، تو جیسے ہم نے تفصیل بھی سنی اور خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر گیارہویں شریف کے مہینے میں تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی کہ یہ مہینہ ہمارے غوث پاک کا ہے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ
سوال پوچھا گیا ہے لاہور سے، محمد طیب اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسجد ہے جس کی باقاعدہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے اور وہاں جو امام ہیں ان کی بھی کوئی خاص تنخواہ نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو اب جمعے والے دن جو چندہ ہوتا ہے لوگ جو عطیات دیتے ہیں، تو کیا امام بطور تنخواہ اس چندے کو لے سکتا ہے؟
اصل میں جو امامت پر اجرت لینا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اجرت جب بھی ہوگی تو اس کو مقرر کرنا یہ ضروری ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے فرد ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا، اجرت طے ہوگی، اس کے بغیر اجرت طے نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ ایسے مقام پر امام جو ہے وہ چند افراد کو مقرر کر دے جو مسجد کے انتظامات کو کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں، اور عام طور پر ایک دو تین ایسے افراد مل ہی جاتے ہیں کہ جو مسجد کے انتظامات کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب وہ مقرر ہو جائیں اور وہی امام کے ساتھ اجارہ کر لیں، اور اس کی اجرت مقرر کر لیں، پھر مسجد کا جو چندہ آتا ہے اس میں سے جو مسجد کے اخراجات اور امام وغیرہ کی، مؤذن وغیرہ کی جو تنخواہ ہے وہ اس میں سے دی جائے۔ مقرر کرنا یہ ضروری ہے، بغیر مقرر کیے یعنی جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے، مل جائے گا، تو ایسے یہ نہیں ہوتا۔
اور ویسے بھی جب بھی اس طرح کا چندہ بھی ہو تو مطلب اس میں بھی سیف سائڈ یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ مل کے جمع کریں، لکھیں کتنا ہوا، تاکہ اکاؤنٹس وغیرہ بھی اس کا مینٹین ہونا
ظاہر ہے، ورنہ امام کے اوپر بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں اور پھر دیگر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب چندہ ہو رہا ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسا کم ہی ہوگا۔ ایسی صورتحال جو ابھی سوال میں کی گئی ہے بہت نادر ایسی صورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسے افراد نہیں ملتے اور امام ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو تو بہرحال مقرر کرنا ہی پڑے گا نا، کہ جس کے ذریعے سے اس کا اجارہ ہو سکے، بغیر اس کے کیسے اجارہ ہوگا۔
صحیح سوال۔
میرا نام محمد فراز ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سواد اعظم کسے کہتے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے۔
سواد اعظم سے مراد ہے جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہو، بہت بڑا ان کی جو جماعت ہو، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت کو یہ سواد اعظم کہتے ہیں۔ سواد کا مطلب ہی گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اعظم کا مطلب بڑا۔ تو حدیث پاک میں فرمائیں کہ اتبع السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی کسی معاملے کے اندر کوئی موقف ہے، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہے، تو جس پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اس کو اختیار کرو، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، تو اس کو اختیار یہ کرنا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر وغیرہ آپ دیکھیں تو اہل سنت یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا بزرگوں کو یا کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہی نظریہ اور عقیدہ آپ کو، آپ مصر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 95% اسی طرح کے افراد ملیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملیں گے، کہ جن کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ یہی آپ کو ترکی کے اندر ملے گا، یہی آپ شام چلے جائیں، بیروت چلے جائیں، اور ملکوں میں چلے جائیں، تو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں آپ کو اکثریت کا یہی نظریہ ملے گا کہ وہ یا رسول اللہ پکار رہے ہوں گے، بزرگوں سے استمداد کر رہے ہوں گے۔ حقیقی حاجت روا وہ اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے ان سے بھی وہ مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزارات پر جانا، تو جیسے ہمارے یہاں مزارات پر جانا ہے اور جائز طریقے سے جو جاتا ہے، جانا بالکل اس کا ٹھیک کام ہوتا ہے، مستحب کام ہوتا ہے۔ ہاں خرافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کو ختم کرنا یہ جن کے ہاتھ میں کام ہے وہ کرے گا، وہ پھر ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی کام آپ کو مزارات پر جانا، آپ ترکی چلے جائیں، آپ کو لوگ وہاں پر مزارات پہ جاتے ہوئے ملیں گے، آپ مصر چلے جائیں، بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں فقہاء کرام کے، محدثین کے، صحابہ کے، بڑے بڑے علماء کے وہاں پر مزارات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بغداد معلیٰ چلے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ اور ممالک کے اندر جائیں، تو وہاں پر آپ کو مزارات اولیاء کے، علماء کی ملیں گے۔ تو جو سواد اعظم ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ان کے آپ کو عقائد و نظریات وہی ملیں گے کہ جو پاکستان ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے یہ مقرر ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ سواد اعظم، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرنا، اور اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں فرمائے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کو وہ تکلیف پہنچائے، حالانکہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، تو ایسے شخص کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو جو مسلمانوں کا راستہ ہے، مسلمانوں کی جماعت جس کے اوپر چل رہی ہے، سواد اعظم جس پر چل رہے ہیں، اسی پر چلنا یہ لازم ہوتا ہے، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، جو بڑے زیادہ افراد ہیں، وہ کس پر ہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور ساری دنیا کے اندر الحمدللہ اب تو یہ سوشل میڈیا کا، جیسے میں نے ابھی گفتگو کی نا کہ بہت ساری خرابیاں ہیں تو ساتھ میں فائدے بھی سامنے آتے ہیں، تو اب ساری دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہی میلاد منایا جا رہا ہے، وہی مختلف محافل جو اولیاء کے آراس کی ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، یعنی اکثر آپ کو وہی ملیں گے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اکثر اور بڑی جماعت ہے۔
ماشاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، اگر کوئی شخص والدین کے سر کی قسم کھائے اور وہ توڑ دے تو کیا حکم ہوگا؟
شرعی اعتبار سے جو قسم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یا اس کی صفات کی قسم ہوتی ہے، جیسے کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم یا اللہ کی رحمت کی قسم یا اللہ رحیم ہے، رحیم اللہ کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، یعنی اللہ کے نام لے کے کہتا ہے، یا قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، یا ویسے ہی کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی قسم کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی آپ قسم کھائیں گے، چاہے آپ ماں باپ کے سر کی قسم کھائیں، اولاد کی قسم کھائیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی آپ قسم اٹھائیں، تو اس کو وہ شرعی قسم نہیں کہا جاتا کہ جس کے اوپر کفارے منعقد ہوتے ہیں، اور قسم کسی اور کی بھی یہ اٹھانا شرعاً درست نہیں ہے۔ عرفاً بعض اوقات قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن جو قسم شرعی ہوتی ہے کہ جس کو اٹھا کے بات کو پختہ کیا جاتا ہے اور اس پر کفارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی ہوگی یا اللہ کی صفات پر ہوگی، قرآن کی ہوگی، یا ویسے ہی مطلق بغیر کسی کے نام کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا جب کہ قسم کو وہ توڑ دے۔ مثلا کسی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ تو لہذا اگر کسی نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ کے سر کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس نے وہ کام کر لیا، تو اب وہ کام کی نوعیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس نے کام کیا کیا ہے۔ اگر گناہ والا کام کیا ہے تو ویسے ہی غلط تھا، اور قسم اٹھا کے کیا تو بھی غلط ہے، لیکن جو کفارہ ہے وہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، کفارہ اسی صورت میں لازم آئے گا۔ اس حوالے سے بھی امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی ولی کی ولایت کا انکار کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور ایسے انکار کرنے والے کے ایمان و عقیدے پر کیا اثر پڑتا ہے؟
اب کسی کا ولی ہونا یہ مسلم ہو، اہل ایمان کے نزدیک وہ یعنی جو مسلمان ہیں جمع غفیر مانتا ہے کہ یہ ولی ہیں، تو اب وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ عام طور پہ ایسا انکار یہ عداوت کی وجہ سے ہوگا، مثال کے طور پہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت کا انکار کرے، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو یہ عداوت کی وجہ سے ہی کرے گا، بغض کی وجہ سے ہی کرے گا، اور ان کا ولی ہونا یہ مسلمانوں کے درمیان مسلمہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں تو فرمائے کہ من اعادری ولی فقد اعذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو اس کو میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ تو ایسا شخص تو برحال یہ اللہ پاک کا مبغوض ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا عذاب ہے، اللہ پاک اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی وعید ہو سکتی ہے؟ لیکن اب مطلق ہے کہ نہ جانے کس حوالے سے یہ پیچھے سوال کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں کیا پوچھا گیا ہے، کس کی ولایت کا انکار کرے۔ اب کوئی عام سا شخص ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، دوسرا بندہ کہتے ہیں اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، تو اب ہم اس کے اوپر تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ یہ ولی اللہ کی عداوت رکھتا ہے، ولیوں سے وہ عقیدت رکھتا ہے، لیکن جس کو یہ ولی کہہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ ایسے ہوتے ہیں بھنگی چرسی جو ہوتے ہیں وہ ان کو لوگ ولی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ہر مست اور مجنون جو ہے وہ قلندر ہوتا ہے، یا جو ہے وہ ہمارے یہاں پر وہ اس کا مرتبہ ہوتا ہے، ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اب ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ ولی نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر کسی کا ولی ہونا مسلم ہے اور لوگوں کا جمع غفیر ان کو ولی مانتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا، سنی صحیح العقیدہ لوگوں کا جو جمع غفیر ہے ان کو ولی مانتا ہے، اب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سخت باتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ مطلقاً تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص ہے ہی ایسا کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی۔ اب دوسرا کہتا ہے کہ تم نے اس کی ولایت کا انکار کر دیا تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا۔
اچھا وہ سب، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑا چرب زبان ہوتے ہیں، اور یہ پوری محفل میں کچھ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ مطلب وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں پاتا ہے۔ تو کیا ایسے لوگ جو اس طرح سے بزرگوں کے متعلق انداز اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس طرح کتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟
اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چرب زبانی اور کوئی قادر الکلام شخص ہے، گفتگو پر قادر ہوتا ہے، اور بولنا اس کو آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم علامہ بن گیا ہے اور اس کی پھر پیچھے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا چینل بناتا ہے، اپنا پیج بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات شہرت بھی مل جاتی ہے، اور عمومی طور پر جو فالوورز ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے اس طرح کے افراد کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ عالم المشرقین والمغربین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مشرق و مغرب سب کا عالم اور سب سے بڑا علامہ میں ہی ہوں، حالانکہ اگر وہ کسی صحیح عالم کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھیں تو جو دلائل ہوں گے ان دلائل کا نہ اس کے پاس کوئی جواب ہوگا نہ اس کے دلائل ان کے سامنے کچھ چل سکیں گے۔ جو زبان چلنے والی بات ہے نا کہ بعضوں کو چرب زبانی ہوتی ہے، قادر الکلام ہوتے ہیں، اور ہمارے دور میں مثال کے طور پر وہ ایسے ورڈز یوز کریں گے کہ جو انگلش کے الفاظ ہوں گے جس سے سامنے والا امپریس ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک تاثر پڑتا ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی جو ہے وہ علمی شخصیت ہے۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم شخص گزرا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ظالم یہ ایک طرف رکھے جائیں اور حجاج بن یوسف ہماری امت کا ایک طرف رکھا جائے تو اس کا ظلم بڑھ جائے گا۔ اس کے تمام تر مظالم کے باوجود یہ شخص وہ تھا کہ جس کو اخطب الناس کہا جاتا تھا، لوگوں میں سب سے بڑا خطیب تھا، یعنی اس کی گفتگو ایسی ہوتی تھی، ایسا یہ چرب زبان اور ایسا قادر الکلام تھا کہ اپنی گفتگو کے ذریعے بڑوں بڑوں کو رام کر لیتا تھا، ان کو بالکل اپنے دام کے اندر لے لیا کرتا تھا، اسی لیے اس کی حکومت ایک عرصے تک چلتی رہی۔ تو اگر قادر الکلامی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ آج بھی ایسے بہت سارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر کو سونا ثابت کر دیں گے، سونے کو پتھر ثابت کر دیں گے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ منٹوں کے اندر ثابت کر دیتے ہیں، بولنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو بولنا یہ اس بات کی دلیل نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی بشری اعتبار سے فیصلے کرتا ہوں، ظاہر کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہوں، تم میں سے بعض لوگ جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی دو بندے مقدمہ لے کر آئے، ایک بیچارہ صحیح طریقے سے اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا، دوسرے کو کلام پر قدرت حاصل ہے اور وہ اچھے انداز میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، تو فرما اب اس نے جو دلائل پیش کیے، اس نے جو باتیں پیش کیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو قاضی ہوگا، جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ یہ تو بات بھی اپنی بات کو صحیح بیان بھی نہیں کر پا رہا۔ تو فرمایا جس کے لیے ایسا فیصلہ ہو تو وہ جہنم کا ٹکڑا کھانے والا ہے۔ اور اس طرح کے اور خطبہ جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے جن کی مذمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو بولنا ہے، قادر الکلام ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ہم کافروں کے اندر ایسی مثالیں دے سکتے ہیں، انگریزوں کے اندر ایسی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جن کو بولنے کے اوپر قدرت حاصل ہے، تو کیا ان کا بولنے پر قادر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ وہ حق ہیں؟ تو نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم کس عقائد، کن عقائد پر، کن نظریات پر ہے، اسی کو اپنائیں گے، اور اس کے برخلاف جو گفتگو کرے گا، بالخصوص اولیاء اللہ کے حوالے سے جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے آج تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، تو ان کی صحبت یہ زہر قاتل ہے۔ دین ہمیشہ اسلاف سے لیا جاتا ہے، یہ پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جا کے ملتے ہیں۔ دین بزرگوں سے، بزرگوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ دین حاصل ہوگا تو انہی کے ذریعے سے پہنچتے پہنچتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ تو ایسو کی جو صحبت ہے یہ زہر قاتل ہے، بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے۔
تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور خاص کر اس معاملے میں بھی رہنمائی کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس مدنی چینل ہے، اور اگر دینی معلومات اور مزید چاہیے دارالعلوم اہل سنت ہے، پھر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کم و بیش ہر موضوعات پر ہمیں رسالے اور کتابیں بھی دی ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں، مختلف کورسز کریں۔ اگر آپ دنیا میں بھی کہیں ہم کو سن رہے ہیں اور آپ کو دینی حوالے سے کوئی معلومات لینی ہے، آپ ہمارے پیجز کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، بچیوں کو، گھر کے خواتین کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آن لائن کورسز الحمدللہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، علم دین کی تعلیم ہو۔ گزشتہ دنوں حضور ہمارے رکن شورا ایک ملک میں تشریف لے گئے تو کہنے کہ وہاں ایک فیملی تھی جس کے 9 جو بچے ہیں وہ تقریباً فیضان آن لائن اکیڈمی پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ اس ایسا ملک جہاں یوں بظاہر کو مدارس وغیرہ نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ 2 بچوں نے درس نظام بھی مکمل کر لیا، 2 نے حفظ بھی مکمل کر لیا۔ تو یوں اگر کوشش کرے تو انسان اپنی جنریشن کو دینی تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح معاشرے میں آج ایک بے راہ روی کا معاملہ ہے اور کس طرح سے عقائد و نظریات کو خراب کیا جا رہا ہے تو اس میں ایک بڑا زبردست تحفظ ہو جائے گا۔ تو ضرور اس پہ کوشش کریں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس میں کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کی برکتوں کے ذریعے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، آمین۔
میرا نام فراز ہے، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ پاک ہی اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیوں اٹھایا۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ آپ کو قتل کیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودیوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف یعنی بلندی پر اٹھا لیا ہے۔ اب اس میں حکمت یہ ہو سکتی کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نازل فرمائے گا اور آپ یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہوگا اس کو مکمل طور پر نافذ کریں گے۔ تو ویسے بھی بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل فرما دے، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی، اور ویسے تو تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو قیامت کے قریب آئیں گے، ہوں گے نبی ہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر تشریف لائیں گے۔
اس سب ایک جو سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں اگر کسی عالم سے یہ سنا جائے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو یہ وسوسہ آتا ہے کہ جب اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں بھی نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ اس وسوسے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یعنی اس میں دیکھیں جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث طیبہ سے بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہے، اب اس کے خلاف اگر سارے لوگ بھی چل رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ درست کر رہے ہیں۔ جیسے زنا کے اندر مبتلا ہیں، سود کے اندر مبتلا ہیں، چوری کے اندر مبتلا ہیں، طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا غلط ہونا یہ بالکل بیین ہے، واضح ہے۔ یہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے گفتگو ہے کہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہے کہ ہم نے سواد اعظم کو دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمیں سواد اعظم کی پیروی کرنی ہے۔ اور جو یہ گناہ والے معاملات ہیں تو گناہ والے معاملات کے اندر کسی کی پیروی نہیں کی جاتی، وہ جو شریعت کے واضح احکام ہیں اسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔
طارق شبیر اتاری عرض کر رہا ہوں سکھر سے، اروشا بطول نام رکھنا کیسا اور اس کے معنی کیا ہیں؟
اروشا بطول،
اروشا بطول،
اروسا،
اروشا بطول،
اروشا کا تو معنی مجھے یاد نہیں ہے، اروشا کا بطول بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ لقب ہے، اور اروش کا مطلب
اروسا،
عروسا، عروسا پھر ایک الگ چیز ہو جائے گی، وہ تو دلہن کو بولتے ہیں، ویسے تو عروس دلہن کو بولتے ہیں، دلہے کو بھی بولتے ہیں، یہ اس سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسا نام رکھیں کہ جو مسلمانوں میں موجود ہو، یعنی رائج ہو، جیسے کنیز بطول رکھ لیا آپ نے، نور بطول رکھ لیا، اس طرح کے نام آپ رکھیں گے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کے نام کی وضاحت دیتے دیتے آپ کو پریشانی ہوگی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو رائج نام ہو وہ رکھیں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ فاطمہ نام رکھیں، اور اگر اس کے ساتھ آپ ملانا چاہتے ہیں تو کنیز فاطمہ رکھیں، ہدا فاطمہ رکھیں، مصباح فاطمہ رکھیں، اس طرح کے نام رکھیں کہ جو آج کل مسلمانوں میں رائج ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ علی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی پاکستان کے مختلف شہروں سے آج بھی آئے ہیں، کل بھی انشاءاللہ آئیں گے، اس کے علاوہ بھی اور مختلف شہروں سے پاکستان کے اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ دستگیر کورنگی کے بھی اسلامی بھائی ہیں، اور آج کراچی سے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن، سعید آباد ٹاؤن، ماڑی پور ٹاؤن، کیماڑی ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن، سوراب گوٹ ٹاؤن، سفورہ ٹاؤن کے اسلامی بھائی، اور گڈاپ سے بھی الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نفلی روزوں کے فضائل ہیں، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو الحمدللہ نفلی روزے رکھنے کی برکتیں، فوائد ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی ترغیب ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزے رکھتی ہیں، پیر شریف کا بھی روزہ رکھتے ہیں تو جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور مبارک مہینوں میں الحمدللہ اس کی باقاعدہ ایک ترغیب ہوتی ہے، تحریک چلائی جاتی ہے، امیر علیہ سنت کی طرف سے بھی ترغیب ملتی ہے۔ ربیع الآخر میں امیر علیہ سنت کی طرف سے 11 روزے رکھنے کی والا جو ہے وہ، یا اسلامی بہن ہو تو وہ فرسٹ، 7 روزے رکھنے والے سیکنڈ، اور 5 روزے رکھنے والے تھرڈ پوزیشن ہوں گے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو۔ اس کی نیتوں کی کچھ ہمارے پاس آئی ہے تو میں ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی تعداد جو اب تک آئی ہے 13,525، 13,525، اور اسلامی بہنوں کی جو تعداد آئی ہے وہ 6,207، 6,207۔ تو ٹوٹل تعداد جو اب تک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی آئی ہے، 11 روزے رکھنے والے، 7 روزے رکھنے والے، جو نیتیں آئی ہے 5 روزے رکھنے والوں کی، 19,732۔ اسی طرح 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ہے، وہ فرسٹ پوزیشن ہوگی۔ 500 مرتبہ جو درود پاک پڑھے تو سیکنڈ پوزیشن ہوگی، اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو تھرڈ پوزیشن ہوگی۔ تو اس میں جو اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی آئی ہے نیتوں کی، تو کل درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,27,309، 1,27,309۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 28,945، 28,945، اور ٹوٹل تعداد جو ہے 1,56,254، 1,56,254۔ تو درود پاک بھی پڑھیں اور روزہ تحریک میں بھی شامل ہوں۔
میرا نام اسد اللہ عطاری ہے، میرا کپڑے کا کاروبار ہے۔ میرا سوال ہے، کیا یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔
یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ہیں ابن آدم ہی، انسانوں میں سے ہی ہیں، اور قبیلے ہی ہیں یہ، اور یہ بڑے خونخوار قسم کے لوگ تھے، اور بڑے جنگجو قسم کے، اور بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیوار بنائی اس کے ذریعے ان کو روکا ہے، اور قرب قیامت میں جب یہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، تو باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوگی کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ بندے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جن سے مقابلے کی کسی کو سکت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قبیلے ہی ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹے، ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔
میرا نام مظہر حسین ہے، اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، کالونیاں بنا کے پلاٹ سیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرا سوال ہے کہ جو پلاٹ ہمارے فروخت نہیں ہوتے، ان پر ایک سال ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا وہ پلاٹ کی شکل میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟
آپ کے سوال سے بالکل واضح ہے کہ یہ جو آپ نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، یہ فروخت کرنے کی نیت سے ہی لیے ہوئے ہیں، تو جب آپ نے جی بیچنے کی نیت سے ہی لیے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تو زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی جب شرائط پائی جائیں گی، سال بھی پورا ہو جائے گا اس کے اوپر، اور اس کی جو ویلیو ہوگی وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہوگی، تو پھر آپ کو زکوٰۃ تو اس پر دینا پڑے گی، وہ لازم ہوگی آپ کے اوپر۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ رقم کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر جو قابل استعمال چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پلاٹ کے ذریعے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جتنی آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ پلاٹ بھی آپ کا 1 کروڑ روپے کا ہے، تو وہ آپ زکوٰۃ میں ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی شریف فقیر کی ملکیت میں دے دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، اس لیے کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ دو کون سی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں؟ جواب، بڑھاپا اور موت۔ سوال نمبر 2، بندہ جب فوت ہو تو اس کے ساتھ اس کی کیا چیز ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے؟ جواب، گناہ۔ سوال نمبر 3، شیطان ہر ایک کو بہکا سکتا ہے، حتیٰ کہ ولیوں کی ولایت بھی ختم کروا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو شیطان کبھی نہیں بہکا سکتا، بتائیے وہ کون ہیں؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد مہتاب عطاری، رحیم یار خان، بنت عبد الواحد کراچی، جاوید جیلان ٹنڈو الایار، بنت غلام شبیر عطاریہ اسلام آباد، شاہزین بن عبد القیوم میرپور ماتھیلو، حافظ محمد حسن رضا عطاری خوشاب، ندیم عطاری جامپور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام جاوید جیلان ٹنڈو الایار، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
ایس ایم ایس کے ذریعے بنت محبود علی ہیں خان گڑھ سے، یہ سوال کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ کیا خواتین سجدے سے اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو سکتی ہیں؟
اگر تو کوئی عذر ہے تو ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے، مرد کے لیے بھی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تو حرج نہیں ہے جو ہے وہ ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوں، بعض صحابہ اکرام علی مدوان سے یہ منقول ہے۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں سیدھے ہی یہ کھڑا ہونا چاہیے، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔
مردوں کے لیے بھی یہی،
مردوں کے لیے بھی یہی حکم۔
اگر کسی کی فجر نماز چھوٹ جاتی ہے اور وہ بعد میں قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی پڑیں گی؟
جیسے آج کی مثال کے طور پر معاذ اللہ کسی کی فجر کی نماز یہ چھوٹ گئی اور آج ہی کے دن وہ زہوۂ کبریٰ سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ دو سنتیں پہلے ادا کرے پھر دو فرض ادا کرے، بہتر طریقہ کار یہ ہے۔ اور اگر پچھلی اپنی کوئی فجر کی نمازیں وہ قضا کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ سنتیں نہیں پڑے گا، یا آج کے دن ہی کی مثال کے طور پر اس کی فجر چھوٹ گئی اور وہ ظہر کے وقت میں اسے ادا کر رہے تو اب بھی سنتیں نہیں پڑے گا، یہ صرف فرض ادا کرے گا۔ دو سنتیں جو پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی دن اگر زہوۂ کبریٰ سے پہلے پہلے بندہ ادا کر رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں فرض کے ساتھ دو سنتیں بھی ادا کرے۔
سوار عرض ہے کہ سجدہ شکر کیا بعد عصر یا بعد فجر نماز ادا کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں۔
سجدہ شکر یہ نفل کے حکم کے اندر ہے، لہذا فجر کے وقت میں تو اسے ادا نہیں کر سکتے، جن اوقات کے اندر نفل پڑھنا منع ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ عصر کے فرض ادا کر لیے تو اب آپ سجدہ شکر ادا نہیں کر سکتے، فرض ادا کرنے سے پہلے اگر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو کرنا جائز ہوگا۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 ساتھ کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اس امت میں سب سے زیادہ کس ولی سے کرامات ظاہر ہوئیں؟ سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے علوم میں بیان فرماتے تھے؟ سوال نمبر تین، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12555-54 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ وہ سب ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، بنت خاور اتاریہ ہیں۔ اگر کوئی سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہوگا؟
سجدہ تلاوت یعنی کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو اگر اس کا وضو ہے اور وقت مکروہ نہیں ہے، کوئی عذر اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت وہ سجدہ تلاوت کر لے، لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکا تو بعد میں بھی اسے سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا اس کے اوپر سے، تو بعد میں جب اسے یاد آئے تو سجدہ تلاوت ادا کر لے، یہ سجدہ تلاوت اس کا ادا ہو جائے گا۔ بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے بغیر عذر کے مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، اس کے اندر دیر سے کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب۔ آج مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کی بظاہر زیارت نہیں کر پا رہے، تو مدنی مذاکرے میں ہی چند دنوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ کافی طبیعت جو نزلہ اور آزمائش تھی، تو آج کافی نقاہت محسوس کر رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ آج مدنی مذاکرے میں تشریف نہیں لا سکے، تو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے، عافیت دے۔ تو اسی طرح خصوصی مدنی مذاکرہ بھی آج نہیں ہوگا۔ سوال چلے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے وضو گھر سے یا آفس سے کر کے جائے اور راستے میں نجاست کپڑے پر یا پاؤں پر یا کہیں لگ جائے تو اس کے لیے کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یا پھر اسی طرح وضو خانے میں جا کر نجاست کو صاف کر کے نماز ادا کر دی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
نجاست کے لگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار ہے آپ کا۔ جس مقام پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کر لیں، اس کو دھو کر پاک کر لیں، وضو آپ کا برقرار ہے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے محمد ثاقب سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟
اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہمارا جو اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں اب قیامت کب آنی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر ایک رات بھی قیامت کے اندر باقی رہ جائے گی اللہ پاک امام مہدی کو بھیجے گا، یعنی وہ آئیں گے ضرور۔ اب وہ ابھی پیدا ہو چکے تو ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ جو ہو سکتا ہے قیامت ایک سال کے بعد آ جائے، دو سال کے بعد آ جائے، تین سال کے بعد، بس 10-15-20 سال کے بعد آ جائے، تو ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ صدیوں پہلے پیدا ہو چکے اور اب آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ قرب قیامت میں وہ تشریف لے کر آئیں گے۔
یہ سوال ہے کہ جو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اگر بالفرض عصر کے چار فرض پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے چپ کر کے کھڑا ہونا چاہیے یا الخم شریف اور سورت وغیرہ پڑھنی چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں دو رکعت پڑھ لیے, اس کے بعد آخری دو رکعت میں جو پیچھے بندہ پڑھ رہا ہے اس کو آگے الحمد شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھ چپ کر کے کھڑے ہونا چاہیے؟
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ آیت مبارکہ نماز کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی. اسی طرح سے احادیث طیبہ اس حوالے سے واضح طور پر موجود ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو وہ امام کی قرآت اس کے لیے کافی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا, کہ جب امام قرآت کرے تو تم خاموش رہو. تو یہ سب نمازوں کے لیے ہے, چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو, تو اس میں امام کے پیچھے خاموش ہی رہنا ہے. امام کی قراءت یہ آپ کی قراءت ہے, اور ہاں آپ کی دو رکعتیں چھوٹ چکی ہیں, اب آپ اسے ادا کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ان رکعتوں کو ادا کرنے میں قراءت کے اعتبار سے آپ منفرد ہیں, یا آپ کی قراءت کے اعتبار سے پہلی دو رکعتیں ہیں, تو اس میں آپ نے اپنی جو قراءت چھوٹی ہے اس کو ادا کرنا ہے, اسے پڑھنا یا پر ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورے کوئی ایک سورت اس کے ساتھ آپ نے, یا تین آیتیں یا ایک بڑی آیت تین آیتوں کے برابر وہ ملانی لازمی ہے آپ پر.
کہ ہم جو وتر پڑھتے ہیں عشاء میں اس میں تین رکعتیں ہوتی ہیں, تو دوسری جو رکعت ہے کیا اس میں التحیات میں بنا بیٹھے تیسری رکعت میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟
وتر کا جو قعدہ اولیٰ ہے دوسری رکعت کا, یہ واجب ہے. اگر تو جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو پھر اس صورت میں نماز آپ کی واجب الادہ ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنا پڑے گی, سجدہ صاف سے بھی تلافی نہیں ہوگی. اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آخر کے اندر سجدہ صاف کرنے سے یہ آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے. تو قعدہ اولیٰ جو ہوتا ہے یہ واجب ہوا کرتا ہے, یہ اگر چھوڑ دیا کسی نے تو اس صورت میں اس جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز واجب الادہ ہو جاتی ہے, اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ صاف کرنے کی بنیاد پر نماز ہو جاتی ہے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.